في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. منتخب نصاب کا ہم سلسلے وار الحمدللہ مطالعہ کر رہے ہیں اور آج کی نشست میں انشاءاللہ منتخب نصاب کے دوسرے حصے کے تیسرے درس کا مطالعہ کریں گے. یہ مقام سورہ نور کے رکوع نمبر 5 پر مشتمل ہے اور جیسے کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اس دوسرے حصے میں ایمان کے حوالے سے گفتگو ہمارے سامنے آ رہی ہے. سب سے پہلے ہم نے سورۃ الفاتحہ کا مطالعہ کیا، اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیات نمبر 190 سے لے کے 196 کا مطالعہ کیا، جس کے حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ ایمان کے اعتبار سے دو باتیں ہم دیکھ رہے تھے. ایک ہے ایمان عقلی، جو انسان کو اپنے غور و فکر کے نتیجے میں، اپنی فطرت کے پکار کے نتیجے میں حاصل ہو جاتا ہے، اور ایک ہے ایمان سمعی، یعنی وہ ایمان جو کسی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے. اور شعوری حقیقی ایمان، سوچ سمجھ کر غور و فکر سے محنت کر کے حاصل کیا جانے والا شعوری حقیقی ایمان، یہ برابر ہے ایمان عقلی اور ایمان سمعی کے، کہ غور و فکر اور اس کے ساتھ شامل کیا جائے رسول کی دی ہوئی خبروں کو، ان دونوں کے مجموعے کا نام شعوری ایمان حقیقی. اور یہ بات بھی پچھلی نشست میں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی کہ آج جو درس ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ سورہ نور کے رکوع نمبر 5 کی روشنی میں، اس میں اسی بات کو مزید وضاحت سے ایک تمثیل کے ذریعے سے اللہ نے بیان فرمایا. اور یہاں جو اصطلاحات ہم پڑھیں گے وہ ہے نور فطرت اور نور وحی. جس کو ہم نے ایمان عقلی کہا اس کو ہم نور فطرت کے طور پہ سمجھیں گے انشاءاللہ، اور جس کو ایمان سمعی ہم نے کہا اس کو نور وحی کے طور پر انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ یہ اصطلاحات ذرا مشکل لگ رہی ہیں، لیکن اگر ایک دفعہ اس کو غور و فکر کر کے سمجھ لیا جائے تو ایمان کہ جو کہ ہمارے ادراک سے ایک اونچی شے ہے، جن چیزوں پر ہمیں ایمان لانا ہے وہ امور غیب ہیں، ان کے حوالے سے وضاحت ہمارے سامنے ہو جاتی ہے. اور پھر شعوری طور پر انسان ایمان حاصل کرنے کے بعد جو اصل اس کا تقاضا اور مطالبہ ہے عمل صالح کرنا، اس پر وہ آمادہ ہو جاتا ہے. تو آج کا ہمارا درس سورہ النور کے 5ویں رکوع پر مشتمل، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 تمثیلات بیان کی، 3 تمثیلیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں. پہلی تمثیل پہ زیادہ وقت ہم لگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ اللہ رب العزت پر ایمان کو اللہ نے کس طرح یہاں واضح فرمایا. اور پھر 2 تمثیلات ہم پڑھیں گے، جس میں سے ایک تمثیل ہوگی ان لوگوں کی کہ جن کے پاس کچھ ایمان جھوٹ موٹ کا موجود ہے اور کچھ وہ جھوٹے اعمال کر رہے ہیں، بلکہ یوں بھی کہا جائے کہ جھوٹ موٹ کا ایمان تو نہیں لیکن جھوٹ موٹ کا کچھ عمل موجود ہے، ان کے لیے ایک تمثیل آئے گی. اور ایک تمثیل ان لوگوں کے لیے آئے گی کہ جن کے پاس نہ جھوٹ موٹ کا ایمان موجود ہے نہ ہی کوئی جھوٹا عمل ان کے پاس موجود ہے. یہ 3 تمثیلیں ہیں جو اس مقام پر ہم پڑھیں گے. ان تمثیلات کا مقصد کیا ہے، یہ بھی اس مقام پر بیان کیا گیا کہ وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے. اللہ کو تو تمام باتوں کا، تمام امور کا علم حاصل ہے، لیکن انسانوں کو سمجھانے کے لیے، اور خاص طور پر وہ باتیں جو انسانوں کے ادراک سے بہت اوپر ہوں، تو ایسی باتوں کی تمثیلات یا مثال بیان کی جاتی ہے کہ جس کا مشاہدہ انسان کے سامنے ہوتا ہے. مثال ان چیزوں کی دی جاتی ہے کہ جو انسان کے مشاہدے میں موجود ہوں، لیکن ان کو سامنے رکھ کر وہ حقائق سمجھائے جاتے ہیں انسان کو، کہ جو حقائق انسان کے فہم اور ادراک سے بہت اوپر ہیں، بہت دور ہیں. یہ ہے تمثیلات کا حاصل جو قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور اسی ایک رکوع میں 3 تمثیلات انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائیں گی. تمثیلات کی ضرورت ہمیں انسانوں کو ہے، تاکہ اپنے مشاہدات میں موجود کچھ چیزوں پر غور کر کے ان حقائق کا کچھ ادراک حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ جو حقائق ہمارے فہم اور ادراک سے بہت اونچے اور بہت دور ہیں، جن میں خاص طور پر امور غیب کا مسئلہ آتا ہے یا ایمانیات کا مسئلہ آتا ہے۔ اب آئیے اس مختصر تمہید کے بعد آج کے درس کا باقاعدہ آغاز کریں۔ یہ منتخب نصاب کے دوسرے حصے کا تیسرا درس ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو کہ سورہ النور کے پانچویں رکوع پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، مثل نورہی، اس کے نور کی مثال ایسی ہے، کمشکات فیہا مصباح، گویا ایک طاق ہے جس میں ایک چراغ ہو۔ یہ میں پہلے ہی مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ خاصی مشکل تمثیل ہے جو قرآن کریم میں اس مقام پر آئی ہے، اور آگے ایک دو الفاظ بھی یہاں پر ایسے ہیں کہ جو ترجمے کے اعتبار سے اس لیے مشکل ہیں کہ بقیہ قرآن کریم میں وہ الفاظ کہیں استعمال بھی نہیں ہوئے۔ تو اگر یوں کہا جائے کہ ہمارے منتخب نصاب میں ذرا مشکل جس درس میں پیش آتی ہے سمجھنے کے اعتبار سے بھی، تو وہ یہی مقام ہے۔ ترجمے کے اعتبار سے بھی، یہاں تک کہ آگے چل کے آپ محسوس کریں گے، تلاوت کے اعتبار سے بھی دو تین الفاظ میں جو مشکل پیش آتی ہے وہ یہی مقام ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں، مجھے بھی، آسانی کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق دے، اور اصل جو مقصد ہے کہ ہم اس مقام کو سمجھ کر شعوری حقیقی ایمان حاصل کرتے ہوئے عمل صالح کرنے کی کوشش کریں، اللہ یہ بات ہمارے لیے آسان فرمائے۔ تو فرمائے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال ایسی ہے، کمشکات فیہا مصباح، گویا ایک طاق ہے جس میں ایک چراغ۔ یہ وضاحت ابھی آگے چل کے آئے گی انشاءاللہ۔ المصباح فی زجاجہ، چراغ ایک قندیل میں ہے، ایک شیشے کے جار میں ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ قندیل یا شیشہ ایسا ہے جیسے کوئی چمکتا ہوا ستارہ، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، وہ یعنی چراغ جلایا جاتا ہے ایک مبارک درخت کے تیل سے یعنی زیتون سے، لا شرقیت ولا غربیہ، وہ درخت نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یکاد زیتھا یضیء، اس کا تیل جلنے کو تیار ہے، ولو لم تمسسہ نار، خواہ اسے آگ نے چھوا بھی نہ ہو، نور علی نور، نور پر نور ہے، روشنی پر روشنی ہے، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی ہدایت جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، ویدرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر ہر شے کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ یہ طویل آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے اس کا صرف ترجمہ پیش ہے۔ اب جیسے کہ عرض کیا گیا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیل بیان کی ہے، اور تمثیل دراصل اللہ رب العزت پر ایمان جو ایک بندہ مومن کو حاصل ہوتا ہے اس کی وضاحت کے لیے۔ فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ بعض لوگوں کو یہ مغالطہ بھی رہا کہ اچھا اللہ نور ہے اور آگے نور کی بات کی جا رہی ہے، تو گویا اللہ کی ذات کے حوالے سے، اس کی فزیک کے حوالے سے کوئی بات یہاں پر آ رہی ہے۔ یہ بات بہت بڑا مغالطہ ہے اور غلط ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں ہمیں بتایا گیا سورہ الشورا کی آیت نمبر 11 میں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں، اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفکروا فی خلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی کریشن میں غور و فکر کرو، ولا تتفکروا فی اللہ، اللہ میں، اس کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔ وہ ہمارے اعتراض سے بہت دور ہے۔ اسے کسی نے کہا کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ میرے ادراک میں نہیں آ سکتا، ہاں میرے دل میں آ سکتا ہے۔ اس کی ایک تمثیل یہاں بیان کی جا رہی، لیکن یہاں پر تمثیل اللہ کی ذات کی نہیں بیان کی جا رہی، بلکہ اللہ تعالی کی ذات مبارکہ پر ایمان کی تمثیل یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ اس کی مزید وضاحت ابھی آئی۔ تو یہ جو الفاظ آئے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اس سے یہ مغالطہ کبھی پیدا نہ ہو کہ آگے اللہ کی ذات کے حوالے سے کوئی تمثیل بیان کی جا رہی ہے، قطعاً نہیں، وہ ہمارے ادراک میں نہیں آ سکتا. جس لمحے ہم نے اس کی ذات کے متعلق کوئی تصور پیدا کر لیا دماغ میں، وہیں شرک ہو جائے گا، وہیں گمراہی ہو جائے گی، وہیں حق سے ہم دور ہو جائیں گے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال ایسے ہے. آگے پھر تمثیل آتی. اب یہاں وضاحت سمجھ لیجئے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے جلیل قدر صحابی بھی ہیں اور حبر الامہ قرار دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، بہت بڑے مفسر قرآن بھی. وہ اس جگہ فرماتے ہیں مثل نور ہی فی قلب مؤمن، یہاں مراد کیا ہے؟ اللہ پر ایمان کی تمثیل ایک مومن کے قلب میں ایسے ایسے ہے جیسے بات آگے بیان کی جا رہی. اب یہ ہے کہ دیکھیں، جہاں اللہ اپنے بندوں کو یہ فہم اور ادراک عطا فرماتا ہے، یہ لفظ آپ اگر یہاں سمجھ لیں جس کو محذوف کہا جائے گا، انڈرسٹوڈ کہا جائے گا، بہت سے مقامات پر کچھ الفاظ ہم استعمال نہیں کرتے لیکن مفہوم وہاں امپلائڈ موجود ہوتا ہے، تو انڈرسٹوڈ ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں پر محذوف مانیں گے الفاظ کو، مثل نوری ہی، اللہ کے نور کی مثال، فی قلب مؤمن، مومن کے دل میں ایسے ایسے ہے جیسے کہ بات آگے بیان کی جا رہی. اب اس کو بھی سمجھ لینے کی ضرورت. دیکھیے، ہم یہاں اس وقت موجود ہیں مسجد ہال کے اندر، باہر سے روشنی آ رہی ہے اور ہماری آنکھوں میں بھی بصارت موجود ہے، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت خطیب صاحب گفتگو کر رہے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں گھڑی موجود ہے، یہاں یہ مائک لگا ہوا ہے. لیکن ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے دو باتوں کی ضرورت، میری بصارت، میری آنکھوں کی روشنی بھی ہونی چاہیے اور خارج میں بھی روشنی موجود ہو. اگر یہ رات کا وقت ہو اور یہاں لائٹ موجود نہ ہو، تو چاہے اس کے کہ میری آنکھ میں روشنی موجود ہے، میں ان چیزوں کو دیکھ نہیں سکوں گا. تو ان ظاہری مادی مٹیریل چیزوں کو دیکھنے کے لیے آنکھوں میں نور ہونا، روشنی ہونا بھی ضروری ہے اور خارج میں بھی روشنی کا موجود ہونا ضروری ہے. اسی طرح کچھ حقائق ہیں جو اس مادی پردے کے پیچھے ہیں، کچھ غیبی امور ہیں جس کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ انبیاء کی دی ہوئی خبروں پر یقین رکھنا، ان کی تصدیق کرنا. یہ غیب کے حقائق بھی سمجھ میں آ سکتے ہیں، بشرطے کہ جیسے آنکھ میں روشنی ضروری ہے، ایسے ہی دل کی آنکھ بھی زندہ ہو، دل مردہ نہ ہو جائے. پہلی بات یہ ہو گئی، جیسے آنکھ کی روشنی ضروری، ایسے ہی دل کی آنکھوں کا کھلا ہونا ضروری ہے. پھر جس طرح آنکھوں کی روشنی کے ساتھ ایک مزید خارجی روشنی کی ضرورت ہے تاکہ میں مادی چیزوں کو دیکھ سکوں، ایسے ہی دل کی روشنی کے ساتھ ساتھ ایک خارجی روشنی کی ضرورت بھی ہے کہ جس کے مل جانے کے بعد انسان کو اصل غیبی حقائق سمجھ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ خارج کی روشنی کیا ہے؟ جو نبی کے ذریعے سے دعوت ہمیں ملتی، جس کو ہم نے ایمان سمعی کے طور پر سمجھا تھا سورہ آل عمران والے درس میں، اس کو ہم نے مینرز کیا تھا نور، یعنی روشنی، نور فطرت، میری اپنی فطرت کے اندر موجود، میرے دل کا زندہ ہونا ضروری ہے حقائق کو دیکھنے کے لیے. یہ نور فطرت ہے جو میرے اپنے اندر ان بلڈ موجود ہے. اور یہ کیا ہے؟ نور وحی، جس کو ایمان سمعی کے طور پر ہم نے لیا تھا اور سمجھا تھا، نور وحی جو ایک رسول کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے. یہ دونوں نور مکمل ہو جائیں، نور فطرت، دل کا زندہ ہونا، فطرت کا سلامت ہونا، نور وحی، رسول کے ذریعے سے ملنے والی خبریں، رسول کے ذریعے سے ملنے والا کلام الہی، نور فطرت اور نور وحی کو جمع کر لیں تو حقیقی ایمان مکمل ہو گیا. اسی طرح نور فطرت اور نور وحی کو جمع کر لیں تو جس طرح میں ظاہر میں موجود چیزوں کو دیکھ سکتا ہوں، ان دونوں کے مل جانے کے بعد، ان دونوں کے جمع ہو جانے کے بعد، میں اس ظاہری پردے کے پیچھے جو حقیقتیں موجود ہیں ان کو بھی دیکھنے کی پوزیشن میں آ جاؤں. یہ دعا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارینی حقیقت الاشیاء کما ہیا، اللہ مجھے حقیقت دکھا دے اشیاء کی جیسا کہ وہ ہیں، ایز اٹ از جیسا کہ وہ ہیں، وہ حقیقت مجھے دکھا دے. کیونکہ وہ حقیقت کب دکھائی دے گی؟ جب یہ دو نور مل جائیں، نور فطرت، میرے دل کا زندہ ہونا، میرے دل کی آنکھ کا کھلا ہونا، اور نور وحی کا مل جانا، غیبی خبریں جو ایک رسول نے دی اس پر میرا ایمان ہو جانا، اس تک میرا پہنچ جانا، یہ دونوں جمع ہو جائیں تو حقیقی ایمان مل جائے گا، جس سے انسان باطنی حقیقتوں کو سمجھنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ یہ ہے اصل میں اس مقام پر جو تمثیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور آسمانوں اور زمین کا، مثل نور ہی اس کے نور کی مثال ایسی ہے، کہاں؟ بندہ مومن کے دل میں۔ اب وہ تمثیل شروع ہو رہی ہے، کمشکات فیہا مصباح، وہ ایک طاق ہے جس میں ایک چراغ موجود ہے، وہ ایک طاق ہے جس میں ایک چراغ موجود ہو، اس کو پورا ہم سمجھیں گے آگے چل کے انشاءاللہ۔ المصباح فی زجاجہ، یہ چراغ ایک قندیل میں ہے، ایک گلاس کے اندر ہے، ایک شیشے کے جار کے اندر ہے۔ وہ اپنے ذہن میں آپ یوں رکھ لیجئے کہ ایک بڑی سی الماری ہے، اس کے اندر ایک شیشہ بڑی حفاظت سے رکھا ہوا ہے، شیشے کا جار، اور اس میں ایک چراغ جل رہا ہے۔ اب وہ بھرپور طور پہ جلے گا بھی، بجھنے کا بھی اس میں اندیشہ نہیں ہوگا، اور وہ جار پورے کا پورا چمک جائے گا اس چراغ کے جلنے کی وجہ سے۔ یہ تصویر اپنے ذہن میں آپ تھوڑی دیر کے لیے بنا لیجئے کہ طاق کو ایک الماری کے طور پر ہم لے رہے ہیں، ایک کبڈ کے طور پر ہم لے رہے ہیں، جس میں ایک جار شیشے کا ہم نے رکھا ہوا ہے، اور اس جار میں شیشے کے ایک چراغ وہ جل رہا ہے۔ تو فرمایا کہ چراغ ایک قندیل میں ہے، الزجاجتو کانھا کوکب دری، قندیل یعنی وہ شیشہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی چمکتا ہوا ستارہ ہو، خوب چمکدار ہے وہ، یوقدو من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، وہ چراغ جلایا جاتا ہے ایک مبارک درخت کے تیل سے یعنی زیتون سے۔ ہمیں معلوم ہے کہ چراغ کو جلانے کے لیے کوئی نہ کوئی تیل آپ اس کو دینا ہوگا، تبھی وہ چراغ جل سکتا ہے۔ لا شرقیتیوں ولا غربیہ، وہ درخت جس کا ذکر کیا گیا جو مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف ہے، ایک ایسا درخت جو کسی باغ کے بالکل وسط میں ہو، درمیان میں ہو، تو وہ بھرپور طور پر سورج کی روشنی کو حاصل کر سکے گا۔ اس لیے کہ اگر آپ باغ کے ایک کونے میں لگا دیں مثال کے طور پر مشرق میں، تو صبح تو اس کو دھوپ مل جائے گی، ڈھلنے کے بعد اس کو روشنی نہیں مل سکے، اس کو حرارت نہیں مل سکے گی سورج کی۔ آپ بالکل مغربی حصے میں لگا دیں تو ڈھلنے کے بعد تو اس کو روشنی شاید ملے گی، سورج کی حرارت ملے گی، لیکن صبح کے اوقات میں نہیں مل سکے گی۔ لیکن جس درخت کو آپ نے باغ کے وسط میں درمیان میں لگایا ہو، اس کو میکسیمم زیادہ سے زیادہ سورج کی حرارت مل سکے گی۔ اب وہ درخت اگر زیتون کا ہے تو اس کا تیل بھی بہت عمدہ ہوگا، اس زیتون کے درخت کا پھل بھی بہت عمدہ ہوگا، یا کسی اور پھل کا درخت ہے تو وہ پھل کی تازگی اور اس کا جو انگریڈینٹس ہیں وہ بہت عمدہ ہوں گے۔ اس لیے کہ اس درخت کو باغ کے بالکل وسط میں ہونے کی وجہ سے بھرپور انرجی اور توانائی مل سکی ہے سورج کے ذریعے سے۔ یہ مفہوم یہاں پہ لیجئے کہ لا شرقیتیوں ولا غربیہ، وہ درخت یعنی زیتون کا جس سے اس چراغ کو آپ جلا رہے ہیں، وہ درخت بھی کیسا ہے، نہ مشرقی گوشے میں ہے نہ مغربی گوشے میں ہے، بالکل وسط میں ہے۔ یکاد زیتھا یضیء، اس کا تیل جلنے کو تیار ہے۔ آج کے دور میں سمجھنا آسان ہے، پیٹرول کی ڈفرنٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں، کچھ کی انگریڈینٹس بہت اچھے ہوں گے، کچھ کے کم ہوتے ہیں، کچھ کی کوالٹی زیادہ بہتر ہوتی ہے، کچھ کی کم ہوتی ہے۔ اگر تیل بہت ہی لوور درجے کا ہو، بہت ہی لوور کیٹیگری کا ہو، تو اس کو جلانے کے لیے کچھ زیادہ میں اہتمام کرنا پڑے گا، لیکن اگر وہ تیل بہت عمدہ کوالٹی کا ہو تو بس تیلی دکھانے کی ضرورت ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، یکاد زیتھا یضیء، اس کا تیل جلنے کو تیار ہے، ولو لم تمسسہ نار، خواہ اسے آگ نے ابھی چھوا بھی نہ ہو، بالکل تیار ہے، بس جسٹ تیلی دکھانے کی ضرورت ہے، وہ تیل بھڑک اٹھے گا۔ لیکن یہ عمدہ کوالٹی کا تیل، نور علی نور، روشنی پر روشنی، ایک روشنی اس تیل کے اپنے اندر موجود تھی کہ جلے گا تو روشنی آئے گی، اور ایک روشنی اس کو دکھائی جا رہی ہے اس آگ کے ذریعے سے، یہ روشنی پر روشنی ہوں گے۔ یہد اللہ لنوره من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے۔ اب اس مثال میں ہمیں کھو نہیں جانا ہے، یہ تو اللہ نے تمثیل بیان کی ہے کس چیز کے لیے؟ بندہ مومن کے دل میں اللہ تعالی پر ایمان کے لیے۔ طاق آ گیا، ایک بڑی سی الماری ذہن میں بنا لیجئے، اس میں ایک جار آ گیا شیشے کا، اس کے اندر ایک چراغ آ گیا، چراغ کے اندر تیل موجود ہے اور جلنے کو وہ تیار ہے، بس اس کو آگ دکھانے کی ضرورت ہے۔ اب یہ تمثیل اس کو فٹ کیجئے ایک بندہ مومن پر، ہماری پسلیاں، ہماری پسلیوں کے اندر ہمارا دل، اور اس دل میں ہوتا ہے ایمان۔ اسی لیے قرآن کریم میں اشارے موجود ہیں، مثال کے طور پر کچھ لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں قالت الاعراب آمنا، یہ بدو دیہاتی کہتا ہم ایمان لے آئے. قل لن تؤمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں تو ہم نے بھی اسلام قبول کیا ہے. بلما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہ دل میں ایمان ہوتا ہے. ایمان مجمل ہم پڑھتے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا باسماء وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان والتصدیق بالقلب، دل سے تصدیق، یہ دل میں ایمان ہوتا ہے. اب اس تمثیل کو لے کر آئیے انسان پر، یہ بندہ مومن پر، پسلیاں اس کے اندر دل موجود ہے اور اس دل کے اندر نور ایمان، جس کو ہم نے نور فطرت کے طور پر بھی سمجھنے کی کوشش کی. ہماری فطرت اگر سلامت ہو تو جیسے ہی ایک آگ اس نور کو دکھائی جائے گی، ایک تیلی اس تیل کو دکھائی جائے گی نور فطرت کو، وہ تیلی کیا ہے؟ وہ نور وحی ہے جو ایک رسول کی دعوت کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہو رہا ہے. وایا سمجھ لیجئے، ہماری پسلیوں میں ہمارا دل، اس دل میں فطرت سلیم ہے ہماری، اسی میں ایمان موجود ہوتا ہے. لیکن ایک ہے نور فطرت، وہ تو موجود ہے. اس چراغ کو جو دل ہے ہمارا، جلانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک تیل کی، وہ نور فطرت ہے جو اندر موجود ہے. اور اس کو اب تیری دکھانے کی ضرورت ہے کہ باہر سے ایک شے آئے، اس کو دکھا دی جائے اور یہ ایمان مکمل ہو جائے، یہ نور علی نور ہو جائے، نور پر نور ہو جائے، روشنی پر روشنی ہو جائے. یہ فطرت اگر اندر سے سلامت ہو، جس کو ہم نے ایمان عقلی کہا تھا پچھلے درس میں، تو جب رسول کی دعوت آئے گی، جس کو پچھلے درس میں ہم نے ایمان سمعی کہا تھا، یہاں ہم اسے نور فطرت کہہ رہے ہیں. جب یہ دونوں مل جائیں گے تو ایمان حقیقی وہ بندے کا مکمل ہو جائے گا. یہ تمثیل ہے جو اللہ پر ایمان کے متعلق ہے، ایک بندہ مومن کے دل میں، جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. جہاں تک یہ کہا گیا کہ وہ درخت جس کے تیل سے چراغ جلے گا، نہ وہ شرقی ہے نہ غربی، درخت کی بات کو بھول جائیے. اب بندے سے مراد کیا ہے؟ یہ شرقی اور غربی کا مطلب ہے کہ بندے میں تعصبات نہ ہو، تکبر نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، انانیت نہ آ جائے، ورنہ یہ وہ چیزیں ہیں جو حق کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، اس کی جلنے کی جو صلاحیت ہے اس کو خراب کر دیتی ہیں. چنانچہ یہ وجہ ہے یہود کے علماء نے کیوں قبول نہیں کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، اس لیے کہ صاحب بنی اسرائیل میں نبوت چلی آ رہی تھی، ان کو کیسے دے دی؟ ہم ان کی قبول کر لیں رسالت تو ہم چھوٹے پڑ جائیں گے. یہ تعصب آ گیا، یہ تکبر آ گیا، یہ بغض آ گیا، یہ عنات آ گیا، یہ ہر درمی آ گئی. یہ تعصب مشرقی ہونے کا یا مغربی ہونے کا، یہ تعصبات ہیں جو اس جلنے کی صلاحیت کو خراب کر دیتے ہیں. اب چاہے لاکھ سنانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اندر اگر انانیت آ جائے جیسے کہ ابو جہل ہو، تو اس کو یہ حقیقی ایمان نہیں مل سکتا، اس کے ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی. تو اندر بھی پاکیزگی ہو، تعصبات نہ ہو، تو باہر سے آنے والی دعوت رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہ ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بن جائے گی. فرمایا کہ ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ مثال بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے. یہ تمثیل تمہیں سمجھانے کے لیے ہے، اللہ کو قطعاً ایسی مثالوں کی کوئی ضرورت نہیں. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. درس کا زیادہ حصہ اسی ایک آیت کے بیان پر مشتمل ہوتا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت. تمثیل آ گئی، نور فطرت اور نور وحی کو جمع کریں تو ایمان حقیقی مکمل ہوتا ہے. یہی بات کا اشارہ الفاتحہ میں بھی ہمارے سامنے آیا، اسی بات کا اشارہ سورہ آل عمران کے درس میں بھی ہمارے سامنے آیا. یہی بات ایک اور انداز سے آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. اندر کی فطرت سلامت ہو، باہر سے وحی آئے، ان دونوں کے اتصال سے، ان دونوں کے ملاپ سے بندے کے ایمان کی تکمیل ہوتی. اب اگلی آیت میں بات یہ آ رہی ہے کہ جب یہ حقیقی ایمان مل جائے بندے کو، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، تو بندے کے باطن میں کیا صفات پیدا ہو جاتی ہیں، کیا کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں. کچھ صفات ہم نے پچھلے درس میں پڑھی تھی، سورہ آل عمران آیت نمبر 190 سے لے کے 196 میں جو آخری آیت آئی تھی، آیت نمبر 196، اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ خارجی طور پر اس حقیقی ایمان کے نتیجے میں بندے کے اعمال میں کیا دکھائی دے گا؟ ہجرت، اور گھروں سے پھر اللہ کے راستے میں نکل جانا، پھر قتال کے مراحل ہیں، تکالیف کو برداشت کرنا ہے. یہ حقیقی ایمان کے نتیجے میں خارج میں بندے میں جو کیفیات ہوتی ہیں اس کا بیان تھا سورہ آل عمران کے درس. آج کے درس میں بات کیا آ رہی ہے؟ اب جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ بندہ مومن جب اس کو حقیقی ایمان مل جاتا ہے تو اس کے باطن میں کیا کیفیات پیدا ہوتی ہے، اس کا باطن کن کیفیات سے معمور ہو جاتا ہے، اس کا ذکر فرمایا. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں میں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ بلند کیے جائیں. فیہا ویذکر فیہا اسمہ، اور وہاں اس کے نام کا ذکر کیا جائے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ان میں صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے ہیں رجال لوگ. یہ اہل ایمان کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ان اہل ایمان کی شان کیا ہے. پہلے تو ذکر آ گیا مساجد کے حوالے سے کہ مسجدوں میں وہ اللہ کے ذکر کو بلند کرتے ہیں، اور اللہ کی مساجد کے متعلق بھی ایک ادب بیان کیا گیا کہ اللہ کی مسجدیں بلند ہونی چاہیے. ادب یہ ہوا اس میں کہ محلے میں اللہ کا گھر وہ نمایاں طور پر دکھائی دے. چنانچہ میناروں کی بنانے کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ دور سے بھی معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ کے لیے عبادت گاہ ہے جہاں پہ نماز ادا کی جاتی ہے، اور یہ بھی واضح ہو جائے کہ سب سے بلند عمارت اس پورے محلے میں کس کی ہے، وہ گھر جو اللہ رب العزت کے نام پر اس کے لیے تعمیر کیا گیا اس کی عبادت کے لیے. تو فرمایا کہ فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں میں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بلند کیے جائیں. یہ تو مسجد کا ایک ادب آیا، ان کو بلند کرنا چاہیے. ویذکر فی اسمہ، اور وہاں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، ہے اللہ کے ذکر عبادت کے لیے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال، اس میں صبح و شام تسبیح کرتے ہیں وہ لوگ. لوگ سے مراد وہی ہیں کہ جن کو حقیقی ایمان مل چکا. اب ان کی کیفیات کا ذکر آ رہا ہے. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ لوگ کہ جنہیں ان کی تجارت اور لین دین غافل نہیں کرتے اللہ کے ذکر. اب یہ ان کی باطن کی کیفیت کہ ذکر الہی صرف مسجد میں مقصود اور مطلوب نہیں، بلکہ یہ تو یاد الہی کا ذریعہ ہے. ہم آتے ہیں ایاک نعبد، اپنے وعدے کو تازہ کرتے ہیں، اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، اور اپنی محتاجی بھی سامنے رکھ دیتے ہیں. وایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. یہ ایگریمنٹ ہم نے رینیو کیا. اب باہر جا کے اصل ذکر الہی، نماز کی جو امپلیکیشنز ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، اس کا اظہار تو مسجد کے باہر جا کر ہوگا. تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں یہ حقیقی ایمان موجود ہے، ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. یہاں سے ذکر الہی کا ایک وسیع مفہوم بھی سامنے آ جاتا ہے. اگر وہ دکان پر بیٹھے ہیں اور تولنے کی بات آئے گی تو ترازو کی ڈنڈی وہ سیدھی رکھیں، یہ ذکر الہی ہے. کیوں؟ شاید گاہک کو پتہ بھی نہ چلے. یہ الیکٹرانک اسکیس اگر ہو اور میں نے اس کے اندر کچھ ڈیفالٹ کر دیا، کوئی ڈیفیکٹ ڈال دیا، کسٹمر کو پتا بھی نہیں ہے، لیکن اس بندہ مومن کو پتا ہے. اللہ از آل نوئنگ، اللہ عزیز کو جانتا ہے. اب وہ اس کا اسکیل بھی صحیح کام کرے گا، اس کی ترازو کی ڈنڈی بھی صحیح رہے گی. چاہے زبان سے وہ اللہ اکبر نہیں کہہ رہا، لیکن حقیقتاً اس نے اپنے عمل سے اللہ کے ذکر کا ثبوت پیش کیا ہے. یہ 24 گھنٹے کا ذکر ہے، جو دل میں بھی ہے، جو زبان سے بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر جو عمل کے ذریعے سے. یہ ذکر الہی، یہ ہے اہل ایمان کی باطنی کیفیت. ہر آن، ہر لحظہ، ہر دم اللہ کی یاد ان پر طاری رہتی ہے، اللہ کی حضور پیشی کا خوف ان کے سامنے رہتا ہے. یہ بھی ذکر آگے چل کے آ رہا ہے. تو فرمایا کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ لوگ ہیں یہ کہ جن کی تجارت اور خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی. بیلنس شیٹ سائن ہو رہی ہے، لیکن حیا علی الصلاۃ کی آواز آ گئی، چیپٹر کلوز. ڈیلنگ ہو رہی ہے، اللہ اکبر کی آواز آ گئی، چیپٹر کلوز. اب سب سے بڑا اللہ ہے. ڈیلنگ ہو رہی ہے، اللہ اکبر کی آواز آ گئی، چیپٹر کلوز. اب سب سے بڑا اللہ ہے. یہ میری بیلنس شیٹ، یہ میرا پروفٹ لاس اکاؤنٹ، یہ میرا بینک اکاؤنٹ، یہ میری اسٹڈیز، یہ میری بزنس ڈیلنگ، یہ سب بعد میں آئے گا. بلا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے. تو ان کی تجارت اور خرید و فروخت ان کو اللہ کی ذکر سے غافل نہیں کرتی. وہ اقام الصلاۃ، نہ نماز قائم کرنے سے غافل کرتی ہے. وہ ایتاء الزکاۃ، اور نہ زکات ادا کرنے سے غافل کرتی ہے. اور اس سے بڑھ کر شان کیا ہے؟ یخافون یوماً، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں. تتقلب فیہ القلوب والابصار، جب الٹ دیے جائیں گے دل اور آنکھیں. اتنا ذکر، اتنی عبادت، اتنے عمل کے بعد بھی غرور نہیں، تکبر نہیں،
اس دن سے ڈرتے ہیں، وہ حقیقت ان کو سمجھ میں آ گئی، باطنی حقیقت اشیاء کی کہ یہ زندگی اصل زندگی نہیں، ایک روز اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، نور فطرت اور نور وحی کے مل جانے سے یہ باطنی حقائق ان کو سمجھ میں آنا شروع ہو گئے۔ تو اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی تکبر نہیں، ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے کہ جس دن آنکھوں کو اور دلوں کو الٹ دیا جائے گا، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا فرمائے۔ ایک ہوتی ہے جزا، یہ تم نے کیا یہ تمہیں ملے گا، ایک ہوتا ہے فضل، یہ خالص اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ مزدور کو آپ نے رکھا مزدوری کے لیے، کام کے لیے 250 روپے آپ نے اس کی دہاڑی طے کی، کام اس نے مکمل کیا، 250 بھی آپ نے دیے اور 50 کا نوٹ اور آپ نے اس کو دیا، یہ 250 جزا ہے اور 50 عطا ہے، فضل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ بھی عطا فرمائے گا اور اپنے فضل خاص میں سے مزید ان کو عطا فرمائے گا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ اہل ایمان کی باطنی کیفیات کا ذکر آ گیا کہ جن کو شعوری حقیقی ایمان حاصل ہو جائے، ہر آن اللہ کی یاد ان کے دلوں میں موجود رہتی ہے، ان کی خرید و فروخت، ان کی یہ بزنس ایکٹیویٹیز، ان کے شب و روز غافل نہیں کرتے انہیں اللہ کے ذکر سے، نماز سے اور زکات سے، اور اتنے اعمال کرنے کے بعد بھی تکبر ان کے دلوں میں نہیں آتا، بلکہ وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے خوف سے کہ جس دن آنکھوں اور دلوں کو الٹ دیا جائے گا۔ ان کے حسین انجام کو بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ ان کو بہترین بدلہ ان کے اعمال کا عطا فرمائے گا اور اللہ تعالی مزید فضل اپنا ان کو عطا فرمائے گا۔ اللہ بے حساب جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ اب دوسری تمثیل آ رہی ہے ایسے لوگوں کی کہ جو دکھاوے کا، ریاکاری کا عمل کرتے ہیں، اعمال کچھ ہیں ان کے پاس لیکن وہ کس کام کے لیے، وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے، جس کو کہا جاتا ہے کہ ان کے اعمال میں اخلاص موجود نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کچھ جھوٹ موٹ کا ایمان موجود ہو لیکن اخلاص نہیں ہے اور عمل بھی بالکل ان کا جھوٹا ہے، ان کی تمثیل اللہ نے بیان فرمائی۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، اعمالہم، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے، کسراب بقیعۃ، جیسے کسی چٹیل میدان میں سراب۔ اب یہ بقیعۃ پورے قرآن میں یہیں پر آیا ہے، کسراب بقیعۃ، جیسے کسی چٹیل میدان میں سراب، یا سب ومآن ماء، شدید پیاسا اسے پانی سمجھتا ہے، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئے، چمکتی ہوئی سڑک یا صحرا کے اندر اٹھتی ہوئی لہریں مٹی کی، وہ پانی لگ رہی ہیں اس کو، لیکن جب قریب پہنچا تو کیا ہوا، لم یجدہ شیئا، تو اسے کچھ بھی نہ پایا، جو پانی دکھائی دے رہا تھا درحقیقت وہ پانی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ فوجد اللہ عندہ، اور اللہ کو اس کے پاس وہ پائے، فوفاہ حسابہ، تو وہ اللہ اس کا حساب اس کو چکا دے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب فرمانے والا ہے۔ یا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس ایمان بھی سرے سے موجود نہیں، ایک رائے یہ بھی، اور ایک رائے دوسری وہ یہ ہے کہ جھوٹ موٹ کا ایمان ہے لیکن اعمال میں اخلاص نہیں ہے، کیونکہ ایمان اگر ہوگا تو بندہ اللہ کو راضی کرنا چاہے گا، نہ کہ لوگوں کی واہ واہ کروانا چاہے گا۔ ایمان اگر ہوگا تو بندہ اجر و ثواب آخرت میں چاہے گا، نہ کہ دنیا کے اندر اس کے لیے تالیاں بجا دی جائیں، اس کی تعریفیں کر دی جائیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی مثال دی جا رہی ہے جو دکھاوے کا عمل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جس طرح سراب ہو، انسان دور سے پانی سمجھے، وہاں پہنچے تو کچھ بھی نہ ہو، ایسے ہی لوگوں کا حال ہوگا کہ اپنے اعمال کو بہت کچھ سمجھ رہے ہوں گے، بہت کچھ سمجھ رہے ہوں گے، لیکن جب روز قیامت اللہ کی حضور میں پیشی ہوگی، یہ ڈھیروں اعمال بھی کچھ حقیقت نہیں رکھیں گے، اور وہاں اعمال یا ان کی جزا کے بجائے اللہ کو اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور اللہ ان کا پورا پورا بدلہ چکا دے گا، دکھاوے کے اعمال قبول نہیں ہوں گے بلکہ الٹا جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ چنانچہ مسلم شریف کی طویل حدیث ہے، مختصرا عرض کر رہا ہوں، 3 افراد کا معاملہ سب سے پہلے اللہ کے حضور میں پیش کیا جائے گا، ایک شہید، ایک عالم، اور ایک سخی، سخاوت کرنے والا۔ تینوں کو اللہ پوچھیں گے تم نے کیا کیا، کہیں گے، پہلا کہے گا اللہ میں نے شہادت کا جام نوش کر لیا، میں نے تیرے راستے میں جان قربان کر دی۔ دوسرا کہے گا لوگوں کو تیرے دین کا علم سکھایا۔ تیسرا کہے گا تیرے راستے میں بہت مال خرچ کیا۔ اللہ تینوں سے ایک ایک کر کے کہیں گے جھوٹ بولتے ہو، تم نے اس لیے جان دی کہ تمہاری بہادری کے چرچے ہو چکے دنیا کے اندر، تم نے اس لیے لوگوں کو علم سکھایا تھا کہ تمہاری واہ واہ کی جائے ہو چکا وہ دنیا کے اندر، اور تم نے اس لیے مال خرچ کیا کہ تمہاری تعریفیں کی جائے دنیا کے اندر ہو چکا وہ دنیا کے اندر، آج یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، جس کے لیے اور جہاں کے لیے کیا تھا وہ ہو چکا دنیا کے اندر، یہاں کچھ نہیں، یہ ڈھیر اعمال کی کوئی حیثیت نہیں، اور اٹھا کے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا تینوں کے لیے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، یہ تمثیل ایسے لوگوں کی، کوئی حقیقت نہیں ان اعمال کی جو دکھاوے کے ہوں، ریاکاری کے ہوں، واہ واہ کے لیے کیے جائیں، اللہ کی رضا کے لیے نہ کیے جائیں۔ اب آخری تمثیل، تیسری تمثیل ان لوگوں کی جن کے پاس سرے سے نہ ایمان کی روشنی ہے، جھوٹ موٹ کا ایمان بھی نہیں، نہ سرے سے کوئی نیکی عمل ان کے پاس ہے کہ عمل کی روشنی بھی ان کے پاس نہیں۔ پہلی تمثیل میں تھا نور علی نور، روشنی پر روشنی، نور فطرت بھی، نور وحی بھی، اور اس کے نتیجے میں پھر عمل، یہاں آئے گا اندھیروں پر اندھیرے، جھوٹ موٹ کے ایمان کی روشنی بھی نہیں اور جھوٹ موٹ کی نیکی کا بھی کوئی عمل نہیں۔ ان کی تمثیل فرمایا او کظلمات یا اندھیروں کی طرح، فی بحر لجین کسی گہرے سمندر میں، یہ بھی تلاوت کے اعتبار سے ذرا مشکل ہوتی ہے یہاں پر، اور واحد مقام ہے جہاں پر یہ لفظ قرآن کریم میں آیا، فی بحر لجین کسی گہرے سمندر میں، یغشاہ موجن جس پر چڑھ آتی ہو موج، من فوقہ موجن اس پر چڑھاتی ہو ایک اور موج، من فوقہ سحاب اس کے اوپر ہو بادل، ظلمات بعدھا فوق بعد اندھیروں پر اندھیرے، اذا اخرج یدہ جہاں تک کہ جب وہ اپنا ہاتھ نکالے، لم یکد یراہا تو اسے بھی دیکھ نہ سکے، اتنی تاریکی، ومن لم یجعل اللہ لہ نورا اور جس کو اللہ روشنی عطا نہ فرمائے، فما لہ من نور اس کے لیے کوئی روشنی، سرے سے نہ کوئی جھوٹ موٹ کا ایمان اس کی روشنی، نہ سرے سے کوئی نیک عمل کی، جھوٹ موٹ کی نیکی کی روشنی۔ اب یہاں پر مزید نوٹ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا کسی گہرے سمندر، یہ کیفیت کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، اور یہ کیفیت کہ موج پہ موج اور موج پہ موج آ جائے پھر اس کے اوپر آسمان کی تاریکی، یہ ہر سمندر میں نہیں ہے۔ ماڈرن سائنس نے بتایا، اوشنالوجی کے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ گہرے سمندر کی مثال، پھر یہی وہ مثال ہے یا تمثیل ہے کہ جس کو سننے یا پڑھنے کے بعد، ایک فرینچ سیلر تھا، ملاح تھا، وہ ایمان لے آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اسی کے جس مسلمان نے اسے بتایا، اس نے اسے سوال کیا، جب یہ آیت بتائی گئی اس کو کہ تمہارے رسول نے کبھی سفر بھی کیا ہے سمندر کا، اسے کہا کہ نہیں، تاریخ سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس بنفس نفیس خود کسی سمندر کا سفر کیا ہو، اس نے کہا میں ایمان لے کر آتا ہوں اس کلام کے اوپر، اس لیے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جس انسان نے نہ کبھی سمندر کی شکل دیکھی ہو، نہ اس کے اسفار، اس کے سفر کا اس کو تجربہ ہو، وہ یہ بات کبھی کہہ ہی نہیں سکتا کہ گہرائی ایسی اور تاریکی ایسی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، اور موج پر موج ہو، اس کے اوپر موج ہو، پھر اس کے اوپر بادل کی تاریکی آ جائے، یہ بات وہ شخص نہیں کہہ سکتا، وہ بھی 1400 برس پہلے صحرا میں رہنے والا، یہ بات وہ شخص نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ بھی آپ کہہ لیجیے، اس مقام پر قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے، لیکن جیسے کہ میں غالباً پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، اٹس ناٹ اے بک آف سائنس، بلکہ اٹس اے بک آف سائنس SIGNS، یہ نشانیوں کی کتاب ہے، ان پہ غور و فکر کرو تو اللہ کی معرفت تمہیں حاصل ہو جائے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، جو پچھلے درس میں ہم نے بات پڑھی کہ بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے آنے جانے میں یقیناً نشانیاں ہیں اللہ کی معرفت کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگوں کی تمثیل بیان کی گئی جن کے پاس تاریکی ہی تاریکی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، جھوٹ موٹ کا ایمان بھی نہیں، جھوٹ موٹ کی کوئی نیکی بھی نہیں کہ اس کی کوئی روشنی ہو۔ فرمایا کہ وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور جس کو اللہ روشنی عطا نہ فرمائے، فَمَا لَهُ مِن نُور اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ اللہ اس انجام بس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک بڑی پیاری دعا ہے جو ہمیں احادیث کی کتابوں میں مختصر بھی طویل بھی ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتیں گھر میں ادا فرماتے، اور جب مسجد کے اندر تشریف لے جاتے تھے جماعت کے لیے تو راستے میں یہ دعا پڑھتے ہوئے جاتے تھے۔ میں آپ کے سامنے طویل دعا رکھ رہا ہوں، یہ مختصر بھی ہے مختلف احادیث کی کتابوں میں اور تفصیلا بھی ہے۔ اس میں نور ہی نور مانگنے کی دعا فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما، وفی بصری نورا میری آنکھوں میں نور پیدا فرما، وفی سمعی نورا میری سماعت میں نور پیدا فرما، وعین یمینی نورا میری دائیں جانب نور پیدا فرما، وعین یساری نورا اور میرے بائیں جانب نور پیدا فرما، وفوقی نورا میرے اوپر نور، وتحتی نورا اور میرے نیچے نور، وامامی نورا اور میرے سامنے نور، وخلفی نورا اور میرے پیچھے نور، وجعل لی نورا اور بنا دے میرے لیے نور، وفی لسانی نورا اور میری زبان میں نور، وعصبی نورا میرے پٹھوں میں نور، ولحمی نورا اور میرے گوشت میں نور، ودمی نورا اور میرے خون میں نور، وشعری نورا اور میرے بالوں میں نور، وبشری نورا میرے پوری جان میں نور، وجعل فی نفسی نورا اے اللہ میرے نفس میں نور پیدا فرما، واعظم لی نورا اور بڑھا دے میرے لیے نور، اللہم اعطنی نورا اے اللہ مجھے عطا فرما دے نور۔ کتنی پیاری دعا ہے، ترجمہ بھی اگر آپ کے ذہن میں ہو تو یہ مانگتے ہوئے جائیے اور آگے پھر اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس دعا کا ہم اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تمثیلات کے ذریعے سے اللہ نے بات ہمیں وہ سمجھائی کہ جو ہمارے ادراک سے بہت دور ہے، اللہ ہمیں یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق دے اور حقیقی ایمان حاصل کر کے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔